بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے 18ویں پارے سے سورہ مومنون 18واں پارہ سورہ مومنون جس کے آغاز میں صحت مند ایمان والوں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا. جن کا ایمان صحت مند ہوتا ہے, واقعی ایمان والے ہوتے ہیں, ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنی نمازیں میں خشوع کرتے ہیں, ان کی نمازیں بڑھیا ہوتی ہیں, اور وہ لغویات اور فضولیات سے دور رہتے ہیں. فضول باتیں, فضول کام, فضول کام, فضول کھیل, فضول چیزیں, اس سے اعراض کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, اس آدمی کا اسلام بڑا خوبصورت ہوتا ہے جو فضولیات سے اپنی زندگی پاک رکھتا ہے. تو صحت مند ایمان کی نشانیاں یہ ہیں, صفات یہ ہیں, نماز بڑھیا ہے, فضولیات سے دور ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, باحیا ہوتے ہیں, شرم و حیا رکھتے ہیں, بے حیا نہیں ہوتے, غیرت مند ہوتے ہیں, ایمان حیا ہوتی ہے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, امانتوں کے اندر دیانت سے کام لیتے ہیں. امانت اللہ کی طرف سے ہو, مخلوق کی طرف سے ہو, دیانت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کریم کرے, یہ ہے صحت مند ایمان والے. یہ آئینہ ہے ایک, ہم اپنی زندگی, اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, ایمان والے ہیں کتنے, جن کا ایمان واقعی قرآن کی نظر میں ایمان ہے اور ان کے اندر ایمان کی صفات ہوں. فرمایا یہ ہیں جنت کے وارث, یہ ہیں جنت کے مستحق. جنت ہوگی یا نہیں ہوگی, فرمایا اپنی تخلیق پہ غور کرو, کیسے نطفے سے اور کیسے ایک معمولی چیز سے تمہیں اچھا بھلا انسان بنا دیا, اور تم پر کیسے کیسے ادوار گزرے, حالات آئے, پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی. زندگی کے بعد موت بھی آئے گی, موت کے بعد اٹھنا بھی ہوگا, اور پھر تم اپنے دائیں بائیں دیکھو, بنجر زمین ہوتی ہے, آسمان سے بارش اللہ بھیجتے ہیں, کیسے سبزہ اگتا ہے, کیسے اس کے اندر زندگی آتی ہے, کیسے اس کے اندر نباتات اگتے ہیں. اللہ کا ہر نبی, ہر پیغمبر آیا, توحید کی دعوت دی, اللہ کا شریک کوئی نہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, قوم مذاق اڑایا کرتی تھی. اللہ کی طرف سے طوفان آیا, نوح اور ان کے پیروکار کشتی پہ محفوظ ہو گئے, باقیوں کو اللہ نے غرق کر دیا. قوم کے ساتھ, قوم کے ہمیشہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ یہی دشمنی رہی ہے کہ پیغمبر کی تعلیم سے ہمیشہ وقت کے وڈیروں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے. دشمنی میں ہمیشہ نبی کی تعلیمات کے ہمیشہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں. ان کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ نے خوشحالی دی, عہدے منصب دیے, وہی نبی کی تعلیمات کے سب سے بڑے دشمن بنے. کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے زندگی ہوگی, پھر کیسے جئیں گے, جب سب کچھ ختم ہو جائیں گے پھر کیسا جینا ہوگا. اللہ نے اس قوم پر ایسی چیخ بھیجی, کلیجے پھٹ گئے, پڑے گئے, پڑے رہ گئے. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے, فرعون کی طرف بڑا سرکش تھا. پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تلقین فرمائی, حلال کھاؤ, حلال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. حلال کا نیکی کی زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے, حرام کی بڑی نحوست ہوتی ہے. طبیعت میں نیکی کے خیالات بھی نہیں آتے, طبیعت نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی. حلال کی برکت ہے, طبیعت نیکی کی طرف آمادہ ہوتی ہے. اچھے جذبات بنتے ہیں, اچھے خیالات بنتے ہیں, پھر اچھے اعمال بنتے ہیں. لیکن جب آدمی حرام کھاتا ہے پھر گندے جذبات بنتے ہیں, گندے خیالات بنتے ہیں, سوتے جاگتے اندر گندگی ہوتی ہے, پھر اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی انتہائی گندے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی کی تعلیمات آئی, ایک امت تھی وحدانیت پر, توحید پر, لیکن قوم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا. جس کے پاس جو حصہ آیا اسی پر وہ مطمئن ہے, اسی پر وہ مطمئن ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, شرک نہیں کرتے, نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں, نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر حق دنیا کی خواہشات کے مطابق ہو جائے لوگوں کے, تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے. اس لیے کہ انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. نفس پرست آدمی, اس کی دینداری پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا, کسی وقت بھی یہ نفس کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے,
نفس کے خاطر فسادات ہیں. آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے نفس پرستی, خدا پرستی نہیں, نفس پرستی آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. جو من میں آئے, جو طبیعت میں آئے, بلکہ دین کا وہی حصہ ہی اچھا ہے جو طبیعت کے مطابق ہو. جہاں خواہشات ٹوٹتی ہے وہ دین نہیں, وہ دین نہیں. اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہیے, اتنے آگے نہیں چاہیے, یہ تو انتہا پسندی ہے. پھر یہ تو بہت زیادہ آگے ہے, یہ تو بنیاد پرستی ہے. بس اتنا دین ہونا چاہیے جو طبیعت کے مطابق ہو. ایسا اسکالر بھی اچھا لگتا ہے جو اس کے نفس پرستی کے لیے سند جواز پیش کر دے, جو اس کے لیے حرام کو بھی حلال قرار دے, وہ اسکالر بھی اچھا لگتا ہے. فرمایا نفس پرستی ہوگی زمین میں فساد ہوگا, بربادی ہوگی. اللہ کی ذات ہے, اسی کی شان ہے جس نے تمہیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں. اپنے من پہ غور کرو, کیسی آنکھیں, کیسی گویائی, کیسی قوت, کیسی طاقت. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کی کوئی شریک نہیں. ایک دن آنے والا ہے جس دن نیکیوں کو برائیوں کو تولا جائے گا. نیک لوگ, نیکیوں کا پلڑا جن کا بھاری ہوگا, وہ خوشی خوشی کامیابی کے ساتھ اپنے اعمال دکھاتے پھریں گے. اور جو برائی کی طرف زندگی گزاری, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ذلت کی وجہ سے, رسوائی کی وجہ سے. آج اللہ رب العزت ان لوگوں کو کامیاب فرمائیں گے جن کا یہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے, کیونکہ وہ دنیاوی لحاظ سے بہت معمولی تھے, لیکن دین کے لحاظ سے چونکہ اللہ کے ہاں بہت مقبول تھے. تو آج حیران ہوں گے وہ کہاں ہیں جن کا یہ دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. تو فرمایا آج اللہ رب العزت نے ان کے ان تکالیف اور ان مجاہدوں پر اپنے شایع نشان اس کا انعام عطا فرمایا. ایک صحابی تھے زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ منورہ میں آ کے سبزیاں بیچا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی آئے, پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, زائر کے مزے آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی, من یشتری ھذا الغلام, اس غلام کو کون خریدے گا. جب زائر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آواز ہے, اور آج میرے نصیب جاگے کہ ہاتھ اللہ کے نبی کے اور کندھا میرا, میرے جسم کے ساتھ اللہ کے نبی کا ہاتھ مس ہو رہا, اس کے تو نصیب جاگ گئے. اپنی پشت حضور کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دی, اور ساتھ کہنے کا, یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں, مجھے کون قیمت لگائے گا؟ میں ایک دیہات کا غلام آدمی ہوں, اور میرے رنگ کا سیاہ ہوں, اور میں اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سبزی بیچتا ہوں, شام کو حلال لقمہ لے کر اپنے بچوں کے پاس لے کے جاتا ہوں, مجھے کون خریدے گا؟ اور اگر آپ کی کوئی قیمت لگے گی بھی صحیح, تجدنی کاسدن, آپ کو کھوٹے سکے ملیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ظاہر اللہ کے ہاں لباس نہیں دیکھا جاتا, اور پوشاک نہیں دیکھا جاتا, اور چہرے کا سیاہی اور سفیدی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ تو وہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مشرق کا ہے یا مغرب کا ہے, یہ شمال کا ہے جنوب کا ہے, یہ کس ذات کا ہے یا کس برادری کا ہے. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, اس دل میں اللہ کی عظمت کتنی ہے. بل انت عند اللہ الغالیہ, ظاہر تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے, تیرے اللہ کے ہاں تیری بہت قیمت ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. تو جن کا وہ ان کی غربت کی وجہ سے, لیکن ان کے پاس سرمایہ تھا دین کا, دنیا میں مذاق اڑاتے تھے, نظر نہیں آئے تو کہنے لگے کہاں ہیں وہ. فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں آج خصوصی مہمان ہیں, اور خصوصی انہیں ان کے لیے نوازشات ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا دنیا کی زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. کوئی آدمی بے مقصد گھر سے باہر نہیں نکلتا, اور اگر مجنون آدمی ہوتا ہے جو روز گھر سے باہر نکلے شام کو واپس آئے, اسے پاگل کہتے ہیں. روز نکل جاتا ہے بغیر مقصد کے, پاگل ہی ہوتا ہے. دنیا اللہ رب العزت نے بے مقصد نہیں پیدا کی, یہ اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے. کون اللہ کی معرفت, کون نے اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی پہچان کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات, اس کی معرفت اس زندگی کا مقصد ہے, اور آخرت سنوارنا, اس کی محنت کرنا, اس زندگی کا جینا کا اصل حاصل ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ نور ہے, سورہ نور ہے, اور اس سورہ نور کے آغاز میں خاص طور پہ اللہ نے کہا یہ سورت ہم نے اتاری ہے, یہ سورت ہم نے اتاری ہے خاص طور پہ. یہ اور یہ انداز قرآن میں کسی اور سورت کے آغاز میں نہیں ہے. فرمایا یہ ہم نے اتاری ہے, اور اس میں اللہ رب العزت نے کچھ قوانین امت کو دی ہیں, انسانوں کو دی ہیں. پہلا قانون زانی کی سزا, زانی کی سزا. فرمایا اتنا جرم عظیم ہے, بلکہ کئی سارے جرائم کا مجموعہ ہے, تو اسلام میں اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے, سزا بھی بڑی سخت ہے. جس معاشرے میں دیکھو میرے عزیزوں, سب سے قیمتی چیز ایمان اور حیا ہے، دوسرے نمبر پہ جان ہے، تیسرے نمبر پہ عزت ہے، چوتھے نمبر پہ مال ہے، مال چوتھے نمبر پہ. آج ہم مال کے چور کو بڑا چور کہتے ہیں اور شرم و حیا کے ڈاکو کو ہم ڈاکو نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارے نظروں میں مال بڑی چیز ہے. ایمان کے ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہتے، مال کے چور کو بڑا ڈاکو کہتے ہیں. حالانکہ اسلام کی تعبیر یوں ہے، ترتیب یوں ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان اور شرم و حیا ہے، دوسرے نمبر پہ زندگی ہے، تیسرے نمبر پہ عزت ہے، چوتھے نمبر پہ مال ہے. ایک عقل مند آدمی عزت بچانے کے لیے مال لگا دیا کرتا ہے، ایک سعادت مند آدمی عزت قربان کر دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور ایک خوش نصیب آدمی اپنا مال بھی اور اپنی عزت بھی اور اپنی جان بھی ایمان بچانے کے لیے لگا دیتا ہے. تو ایمان سب سے بڑی چیز ہے، شرم و حیا سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں، حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں، جہاں سے حیا گیا وہاں سے ایمان بھی گیا. ایسا نہیں ہو سکتا آدمی بے شرم ہو اور بے حیا ہو اور اس کا ایمان صحت مند ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کوئی آدمی صحت مند ایمان رکھتا ہو اور پھر ایمان سے حیا سے خالی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں ایمان صحت مند ہوگا وہاں شرم و حیا اور غیرت اور حیا بھی ہوگی، اور جہاں ایمان چلا گیا اور ایمان کی چیز کوئی نہیں وہاں شرم و حیا بھی کوئی نہیں. تو اسلام میں چور کی سزا بھی ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن زانی کی سزا کیا ہے؟ زانی کی سزا کیا ہے؟ زانی کی سزا کیا ہے؟ اگر زانی شادی شدہ ہے اور پھر اس نے سزا گناہ کیا تو اسلام میں اس کی سزا ہے اسے پتھروں سے سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے اسے مار دو. اور قرآن نے کہا اس پہ ترس نہ کھانا، اس سے نرمی نہ کھانا، اور بھرے مجمع میں اسے سزا دینا، اس لیے کہ یہ کئی سارے جرائم کا مجموعہ ہے. نسلیں خراب ہوتی ہیں، عزت دار لوگوں کی عزت آبرو برباد ہوتی ہے، اس سے ایمان ختم ہوتا ہے، یہ کئی سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. عبرت ناک سزا دو. ہاں شادی شدہ نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، پھر اس کی سزا کوڑے ہیں. فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلد، سو کوڑے ہیں، لیکن وہ کوڑے بھی کسی کمرے میں نہیں، تنہائی میں نہیں، تاریکی میں نہیں، مجمع کے سامنے. آج دنیا میں اسلام کی سزا ناپید ہے، اس لیے کہ بے شرمی رواج پا گئی، بے حیائی رواج پا گئی، اور بڑے سے بڑا بے حیا نہیں ہے، بڑے سے بڑا بے حیا دندناتے پھرتا ہے، اسے شرم ہی نہیں آتی. اس لیے کہ جب معاشرہ شرم و حیا سے خالی ہو جاتا ہے پھر بے شرموں کی واہ واہ ہوتی ہے، پھر ان کی ٹھاٹ ہوتی ہے، پھر وہی ہوتے ہیں، اور شرم و حیا والا وہ بیچارہ شرماتا پھرتا ہے. تو زانی کی سزا اللہ نے بتائی، زانی کو یہ سزا دو. ہاں جب سزا سخت ہے تو پھر اس کے ثبوت کے شرائط بھی بڑے سخت ہیں، ثبوت کے شرائط بھی بہت سخت ہیں. بلا وجہ اگر کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی تو یہ تہمت کی سزا ہے 80 کوڑے، 80 کوڑے اس کی سزا ہے. مرد نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا زنا کیا ہے، شریعت نے اس کا بت، گواہ موجود نہیں، گواہ موجود نہیں، وہ بھی قسم کھائے گی، یہ بھی قسمیں کھائیں گی، جب 5-5 قسمیں کھا لیں گے اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی. کہ ظاہری بات ہے گواہ بھی نہیں ہے، اب اس بیوی کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا اور وہ بھی اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، شریعت نے اس کے لیے راستہ بتایا ہے، پھر ان کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی اس طریقے جب قسمیں کھائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب آپ غزوہ بنی مستلق سے ایک غزوے سے واپس آئے اور دوران سفر آپ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ساتھ تھے، اور وہاں حضرت عائشہ پڑاؤ جب ڈالا، کجاوے رکھ دیے، کجاوے میں آپ سوار تھیں جو پورا ڈھکا ہوا تھا، پورا ڈھکا ہوا تھا، آپ ہلکی پھلکی تھیں، اور وہاں جب کجاوا رکھا گیا تو آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، دور نکلیں، وہاں آپ کا ہار گر گیا، ہار ٹوٹ گیا، اس کو موتیوں کو تلاش کرنے میں دیر لگی، واپس جب تشریف لائیں تو قافلہ روانہ ہو گیا تھا، اور جس کے ہاتھ میں آپ کی سواری کی لگام تھی اس نے سمجھا آپ کجاوے میں موجود ہوں گی اور آپ بھی سفر میں شریک ہوں گی. لیکن جب حضرت عائشہ واپس آئیں دیکھا قافلہ جا چکا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر لیٹ گئیں، اس لیے کہ ایک صحابی ہوتے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے پیچھے چلتے تھے قافلے کے، کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو تو وہ اٹھا لے، جب وہ آئے تو دیکھا، انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، پہلے دیکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی پہنچے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، صرف ایک جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آپ رہ گئیں، قافلہ چلا گیا، انا للہ پڑا، انا للہ پڑا، اور اس نے اپنی نظریں بچاتی ہوئے سواری کو بٹھایا اور میں اوپر بیٹھ گئی، لگام لے کے چل پڑے، اور ہم دوپہر صبح صبح دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے، لیکن ایسے موقع پہ منافقین کو موقع ملا اور انہوں نے طرح طرح بہتان لگانا شروع کر دیے، الزامات لگانے شروع کر دیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بے شرم منافق تھے، آپ کے گھر اس گھر پر ایسا الزام ایسا بہتان، لیکن یہ بوڑھی بھولی بھالی خاتون تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے مجھے پتہ نہیں لگا، کئی دن گزرے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے وہ شفقت نہیں دیکھی، وہ پیار نہیں دیکھا جو آپ کا پہلے مجھ سے ہوا کرتا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں باہر کا کوئی دباؤ کوئی مشغولیت ہوگی، مجھے کچھ نہیں پتہ لگا، لیکن ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے گئی تو میرے ساتھ ام مصطح تھی، حضرت مصطح کی والدہ، اور جب اس کی چادر اپنے پاؤں میں اٹکی تو اس نے حضرت مصطح کو بد دعا دی، میں نے کہا ام مصطح جب بد دعا دیتی ہو، مصطح تو بدر میں شریک ہوا ہے، آپ بد دعا دیتی ہو، کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں، میں نے کہا کیا پتا، مجھے تو کچھ نہیں پتا، اس نے ساری مدینہ میں جو اس وقت چل رہا تھا وہ سنا دیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو واپس وہیں سے واپس آ گئی، میں نے قضاء حاجت بھی نہیں کی اور میرا تو برا حال ہو گیا، اور پھر میں گھر میں سوائے میرے رونے کے اور کچھ نہیں، اللہ کی شان اللہ کے پیاروں پر بھی اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، ورنہ میرے عزیزو اسی لمحے اللہ آسمان سے وحی بھیج دیتا، جبرائیل امین آ جاتے، اللہ کی طرف سے فوراً قرآن کی آیت آ جاتی، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو آزمائشوں کے ذریعے بس اوقات بہت بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، بہت بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور اس آزمائشوں کے موقع پہ بہت سارے منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آتا ہے، اللہ کی شان کئی دن گزرے، حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنے شوہر سے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں ابا کے گھر چلا جاؤں، امی کے گھر چلی جاؤں، وہاں تشریف لے گئیں، وہاں بھی وہی حال ہے، وہاں بھی رونا دھونا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں بھی اللہ کے سامنے مصلی بچھا دیا، اسی سے فریاد کی، اللہ میں کس کو کیا کہہ سکتی ہوں، تو سب جانتا ہے، اگر میں سچی ہوں اور میں صاف ہوں تو اپنے پیغمبر کو میری خبر سے آگاہ کر دے، کئی دن گزر گئے، ادھر پورا مدینہ اہل ایمان بڑے پریشان، بڑی تکلیف، بڑی آزمائش، اللہ کی شان ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو اتنے میں بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آیت عائشہ کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کے پیشانی پہ چھوٹے چھوٹے پیشانی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، یہ علامت ہوتی تھی وہی کا رابطہ قائم ہو گیا، وہی کا رابطہ قائم ہو گیا، اور میں میرے ابا اما پریشان، پتہ نہیں کیا خبر آتی ہے، کیا پیغام آتا ہے، لیکن میں مطمئن تھی، میں مطمئن تھی، تھوڑی دیر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، تمہاری عفت اور پاک دامنی کا اعلان کر دیا، تو والدہ کہنے لگی اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو، میں ناز میں آ کر، ناز کہتے ہیں دل میں تو محبت ہے لیکن اظہار یوں کیا جیسے میں روٹھی ہوئی ہوں، جیسے میں روٹھی ہوئی ہوں، تو فرمایا ناز میں آ کر میں نے کہا اس در کا شکریہ ادا کروں گی جہاں سے میرے لیے برات کا اعلان ہوا ہے، جہاں سے میرے لیے برات کا اعلان ہوا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، میرا خیال تو یہ تھا اللہ نے اپنے حبیب کے کانوں کان خبر کر دی ہوگی اور آپ کو میرے پاک دامنی کا تذکرہ کر دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا قرآن کی کئی ساری آیتیں اللہ میرے حق میں اتاریں گے اور قیامت تک مسلمان اسے پڑھتے رہیں گے اور میری پاک دامنی کا اظہار کرتے رہیں، تو یہ قرآن کی آیتیں سورہ نور کے اندر اس خوش نصیب خاتون کے لیے جو امت تمام مسلمانوں کی روحانی والدہ ہیں، اور پھر بھی کوئی بدقسمت آدمی آپ کے پاک دامنی کا قائل نہیں تو وہ ازلی بدنصیب ہی ہو سکتا ہے، وہ ازلی بدبخت ہی ہو سکتا ہے، اس میں دو چند مخلص مسلمان بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے، اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا اور آئندہ تنبیہ فرمائی اگر تم مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان عورتوں کے بارے میں ایسی بات سنو تو فوراً اس کا انکار کر دیا کرو اور ان کے بارے میں ایسے ہی گمان رکھو جیسا اپنے لیے گمان رکھتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں. اور جس زمانے میں یہ قرآن کی آیت اتری تھی، جس زمانے میں آیت وہ مدینہ منورہ کا محدود ماحول، وہاں بے حیائی فحاشی کے ایسے آلات نہیں تھے جیسے آج ہیں. اور آج تو مسلمان کہلانے والا خود مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہا ہے، مسلمان کہلانے والا اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے چند ٹکوں کے لیے پورے معاشرے کو گندا کر رہا ہوتا ہے، پورے معاشرے کو داغدار بے حیا بنا رہا ہوتا ہے، اور نئی نسل کے جذبات سے کھیل رہا ہوتا ہے چند ٹکوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے. فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک. اصل میں شرم و حیا کی قیمت نہیں رہی نا، اس لیے جو شرم و حیا کا دشمن ہے اسے ہم دشمن نہیں سمجھتے، اسے قوم کا دشمن نہیں سمجھتے، اسے ہم قوم کا دشمن نہیں سمجھتے، اسے ہم قوم کا دشمن نہیں سمجھتے. سچ یہ ہے، اس لیے کہ جو مال کا دشمن ہے اسے دشمن سمجھتے ہیں، جو میری جان کا دشمن ہے دشمن سمجھتے ہیں، اور جو میرے معاشرے کے ایمان اور شرم و حیا کا دشمن ہے اسے ہم دشمن نہیں سمجھتے. وہ تو آج بدقسمتی ہے، اسے تو ایوارڈ ملتے ہیں، اسے تو عزت ملتی ہے، اسے تو پتہ نہیں کیا کچھ نوازا جاتا ہے. بلکہ اب تو بہت سارے اچھے کام جب تک بے حیائی نہ پھیلا لے اس وقت تک وہ ہوتی نہیں ہے. چندے کر رہے ہوتے ہیں بے حیائی پھیلا کر، ہاں چندے کر رہے ہوتے ہیں بے حیائی پھیلا کر، ہر گندگی ہر اچھے کام بھی بے حیائی کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے. ان مخلص مسلمانوں میں ایک صحابی تھے جو حضرت صدیق اکبر کے بہت قریبی تھے، آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے. وہ بھی غلطی سے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے معافی، لیکن آپ نے کہہ دیا آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، مدد نہیں کروں گا. قرآن کی آیت آ گئی، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں جلدی معاف فرما دے؟ تو ابو بکر فرمانے لگے اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے جلدی معاف فرما دیں، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا اور پہلے سے زیادہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا عائشہ کو دیکھنا ہے نا کیسی خاتون ہے، تو اللہ کے نبی کو دیکھ لو، اللہ کے نبی کو دیکھ لو. اللہ اپنے پیارے کے لیے انتخاب ایسا ویسا نہیں کرتا. عائشہ وہ واحد خاتون ہے جس کا فیصلہ آسمانوں سے آیا ہے، جس کا انتخاب آپ کے لیے آسمانوں سے ہوا ہے، جس کا انتخاب آپ کے لیے آسمانوں سے ہوا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اسی شرم بے شرمی کو اور بے حیائی کے سد باب کے لیے اس صورت میں بہت ساری ہدایات دی. انہی ہدایات میں ایک ہدایت یہ ہے، جب تم کسی گھر داخل ہو نا اجازت لے کے داخل ہو جائے، ایسا نہیں منہ اٹھائے اندر داخل ہو گئے پتہ نہیں گھر میں کون کس حال کے اندر ہے، پہلے اجازت لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ. ہاں جس گھر میں کوئی نہیں رہتا وہاں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا، مردوں سے کہا نظریں جھکا کے چلو، تمہاری نظریں غیر محرم پہ نہ پڑیں. ماں بہن بیٹیوں سے کہا تم بھی نظریں جھکا کے چلو، تمہاری نظریں بھی غیر محرم پہ نہ پڑیں. کیوں؟ اس سے تم پاک دامن رہو گی، اس میں تم پاکیزہ رہو گی. پھر عورتوں کو تلقین فرمائی، اسی بے حیائی کے سد باب کے لیے پردے کا حکم دیا، تمہارا بناؤ سنگھار صرف اپنے مردوں کے لیے، صرف محرم لوگوں کے لیے، تمہارا بناؤ سنگھار غیروں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے صرف اپنے مردوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچے ہیں، اپنی بچیاں ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کے لیے غیر جہاں تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے، جہاں تمہاری شادی جس سے ہو سکتی ہے، تمہارے لیے بناؤ سنگھار کا اظہار کرنا حرام ہے. لیکن اب تو بدقسمتی ہے بناؤ سنگھار ہوتا ہی غیروں کے لیے، گھر میں تو ماسی کی طرح رہتی ہے، باہر جاتی ہے فنکشن کے لیے ساری گندگیاں کر کے جاتی ہے. اب تو مصیبت ہو گئی، گھر میں ماسیوں کی طرح، باہر جب فنکشن میں ہیں جہاں غیر مرد ہیں وہاں ساری گندگیوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ کی نافر اس بے حیائی کو اتنا فروغ ملا معاشرے کا سکون ہی برباد ہو گیا، گھروں کے آپس کی تعلقات ہی ختم ہو گئے، باہمی ازواجی رشتوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا. اللہ رب العزت نے تو قرآن میں اتنی احتیاط فرمائی کہ پاؤں میں تم نے سونے کے پہنے ہوئے نا، پاؤں بھی زور سے نہ مارو تمہاری، تاکہ تمہاری چھپا ہوا حسن اور خوبصورتی اس سے کہیں دوسرے لوگوں کے اندر بیماری کا اضافہ نہ ہو. اس لیے عورت کی اذان نہیں ہے، مرد اذان دیتا ہے. لیکن دنیا اب ترقی کر رہی ہے، بہت ہی روشن خیالی ہو چکی ہے، عورت نماز بھی پڑھا رہی ہے، اذان بھی دے رہی ہے، نکاح بھی پڑھا رہی ہے. اب ترقی ہونے لگ گئی ہے، اس لیے کہ اب مردوں کے کام عورتوں نے لے لیے، عورتوں کے کام مردوں نے لے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تشبہت النساء بالرجال والرجال بالنساء، مرد عورتیں لگیں گی، عورتیں مرد لگیں گے. بالیاں عورتوں نے اتار دی، مردوں نے پہن لی، مردوں نے بال بڑے رکھ لیے، عورتوں نے چھوٹے کر دیے، مرد نے سلوار نیچے کر دی، عورت نے اوپر کر دی، الٹے ہی گنگا بہ رہی ہے. مردوں سے کہا تم اوپر کرو، اس نے نیچے کر دی، عورتوں سے کہا تم نیچے کرو، اس نے اوپر کرو. تو تشبہت النساء بالرجال والرجال بالنساء، مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرمایا اس بحیائی کے انسداد کے لیے ضروری ہے نکاح جلدی کر دو، نکاح جلدی کر دو، نکاح جلدی کر دو. اور جب تم نکاح جلدی کرو گے، تم نکاح کیوں تاخیر سے کرتے ہو؟ اس لیے نا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اور پاؤں پہ کھڑا کھڑا ہوتے ہوئے اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ حلال مہنگا بہت کر دیا، ہم نے یہ حلال مہنگا بہت کر دیا ہے، حلال مہنگا بہت کر دیا ہے، اس لیے کہ حرام پھر سستا ہو گیا ہے. فرمایا نکاح کر دو، اللہ تمہیں رزق عطا فرما دے گا. نکاح کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ آنے والی اپنا رزق لے کے آ رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کی برکت سے پورے گھر میں برکت ہو جائے، ہو سکتا ہے بچہ ہو جائے اس کا رزق ان دونوں سے زیادہ ہو، اس کی برکت سے سب کھائیں، ہو سکتا ہے کوئی بیٹی ہو جائے اس کی برکت سے پورا گھر جسے کہیں کہ خوشحال ہو جائے. کیا پتا کون کتنا رزق رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے حصہ مقرر رکھا ہے. فرمایا نکاح کر دو، نکاح کر دو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بغیر ایمان کے، بغیر ایمان اور اخلاص کے نیکی کرتا ہے وہ تو ایسا جیسے سراب، دور سے پانی نظر آتا ہے، ہوتی ریت ہے، پہنچتا ہے پانی نہیں ہوتی، ریت ہوتی ہے. ایسی بغیر ایمان کے نیکیوں کی حیثیت ایسی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان سے کہا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، اپنے ماضی میں خوف خدا اختیار کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آئندہ متقی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو. دنیا میں تم امن چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دین دنیا میں غالب آ جائے، تو پھر اس کے ضابطہ ہے، اللہ تمہیں حکمرانی تب دے گا، خلافت تب دے گا جب تمہاری زندگیاں ایمان اعمال اور صالح والی ہوں گی. اگر تم اعمال اور نیکی والی زندگی اختیار نہ کی پھر تم امید رکھو کہ تم پہ کوئی اچھے لوگ مسلط ہو جائیں گے، بد سے بدتر آئیں گے، بد سے بدتر آ جائیں گے. اس لیے کہ صدیوں پہلے اللہ کے نبی نے بتایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہاری زندگی، کریکٹر، کردار، ایسے تمہارے حکمران. بتائیے نا نمازی کتنے ہیں، بے نمازی کتنے ہیں، بتائیے نمازی کتنے ہیں، بے نمازی کتنے، سچے کتنے ہیں، جھوٹے کتنے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں، بددیانت کتنے ہیں. تو اگر بے نمازی زیادہ ہیں، نمازی کم ہے، تو بے نمازی مسلط ہوں گے نا. شرم و حیا والے کتنے ہیں، بے شرم کتنے ہیں، بتائیے پھر بے شرم مسلط ہوں گے نا. جھوٹے کتنے ہیں، سچے کتنے ہیں، تو جب سچے کم ہیں جھوٹے زیادہ ہیں، جھوٹے مسلط ہوں گے نا. امانت دار کتنے، خائن کتنے، جب خائن زیادہ ہوں گے تو خائن مسلط ہوں گے نا. تو جیسی قوم ہوگی ویسے لوگ ہوں گے نا. اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کی زندگی اختیار کرو گے، ایمان والے اعمال لے کے آؤ گے. دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ایک انفرادی طور پہ دین پہ چلو، اور دوسرے نمبر پہ اجتماعی طور پہ تم دین کی محنت میں کہاں کہاں اپنے آپ کو لگا رہے ہو. اگر تم نے یہ کیا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں زمین پہ خلافت دے دے گا، تمہارا دین اللہ غالب کر دے گا، اور اللہ رب العزت تمہاری بدامنی کو امن سے بدل دے گا. پھر اسی طرح بے حیائی اور فحاشی کے انسداد کے لیے تلقین فرمائی. تین وقت میں گھر والے، بڑے ابا اما، بڑے لوگ اپنے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں. معصوم بچوں سے بھی کہا ایسے موقع پہ گھر، جب ابا کے کمرے میں جاؤ، بڑوں کے کمرے میں جاؤ، دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، کہیں بے احتیاطی نہ کرنا، اس لیے کہ اس موقع پہ زائد کپڑے اتار دی جاتے ہیں. پھر پردے کے متعلق ایک اور ہدایت دی. یوں تو پردہ ہر مرد، ہر عورت پہ ضروری ہے، لیکن کوئی ایسی بوڑھی ہو گئی جس کو نکاح کی امید نہیں ہے، بڑھاپا ہے، اگر وہ چہرے پہ پردہ نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن ساتھ فرمایا اگر کر لے تو بہت اچھا ہے، کر لے تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ، قرآن کی بھی کیا شان ہے. اس زمانے میں تو ایسا بیوٹی پارلر نہیں تھے کہ بوڑھی بھی جوان لگتی ہے، ہاں بوڑھی بھی جوان لگتی ہے اور فتنے پھیلاتی ہے. فرمایا اگر فتنہ نہ ہو تب پردہ نہیں ہے، اگر فتنہ بن کے باہر نکلے گی پھر تو پردہ ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں اجتماعی بات ہو رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، اجازت لے کے ادب سے وہاں سے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا تذکرہ فرمایا، آپ کو بے ادبی کے ساتھ نہ بلایا جائے. پھر سورہ فرقان ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. کفار کہا کرتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس تو مال و دولت ہونی چاہیے، آپ کے پاس تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو ہر وقت آپ کی تائید کرتا ہو. فرمایا ہاں، اللہ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے، اور مجرموں کی اللہ نے سزا مقرر رکھی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.